اللجن يا صاحب الزمان.
ام المؤمنين والمؤمنات حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کے سلسلے کی مجلس ہے، اور اسی مجلس کے لیے لاسٹ ٹو ڈیز سے ہمارا ٹاپک بھی کچھ چینج ہو چکا تھا. کل میں نے سورہ تحریم کی وہ سیکنڈ لاسٹ آیت کی تلاوت کی ہے، جس کو آج بھی میں نے تلاوت کیا، کہ اللہ ایمان لانے والوں کے سامنے فرعون کی بیوی، نام تو نہیں ہے لیکن ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جناب آسیہ، اللہ ایمان لانے والوں کے سامنے فرعون کی بیوی کی ایک مثال پیش کر رہا، ایک نمونہ، ایک ماڈل، کہ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ اے میرے رب، جنت میں میرے لیے گھر بنا، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دلا. کل اس آیت کی آدھی تفسیر تو ہو چکی، لیکن اس سے پہلے جس آیت کی میں نے تلاوت کی، آج میں نے دو آیتوں کی تلاوت کی، تو جو پہلی آیت کی تلاوت کی ہے یہ سورہ مبارکہ روم کی آیت ہے، اور یہ سورہ وہ سورہ ہے جسے شب قدر میں تلاوت کیا جاتا ہے. شب قدر آپ کو معلوم ہے قرآن کی رات ہے. یہ لفظ ذرا اچھا تو نہیں ہے کہ قرآن کی سالگرہ، جس رات کو پروردگار نے قرآن نازل کیا اور اس رات کو ہمیں پورا قرآن پڑھنے کا تو حکم نہیں دیا گیا، اس لیے کہ وہ ہماری طاقت سے باہر ہے، لیکن قرآن کے جن تین سوروں کا سلیکشن کیا گیا، یقیناً وہ کچھ اتنے امپورٹنٹ سورے ہوں گے کہ جو پورا سال ہم مشہور سورے پڑھتے ہیں، سورہ یاسین ہے یا سورہ رحمان ہے یا سورہ ملک ہے، وہ نہیں، شب قدر کے لیے اسپیشل یہ تین سورے. یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا میسج ان سوروں میں ہے جو خدا نے قرآن کی رات یہی تین سورے رکھے. تو ان میں سے ایک سورہ ہے سورہ روم، سورہ نمبر 3030، اور اس کی ایک آیت کی تلاوت آج میں نے کی. دراصل یہ آیت، جب کل کی میں مجلس میں ایک جملہ کہہ رہا تھا، اس وقت یہ آیت میرے ذہن میں تھی، ٹائم نہیں تھا کہ میں اس آیت کی تلاوت کرتا. ایک جملہ میں نے کہا تھا نا کہ حوروں کے ساتھ ٹائم پاس کیا جا سکتا، زندگی نہیں گزاری جا سکتی. اور قرآن کریم کی اب اس آیت کو سنیے جو سورہ روم کی آیت ہے، اور انشاءاللہ 10-12 دن کے بعد آپ شب قدر میں اس آیت کو تلاوت کر رہے ہوں گے. اللہ اعلان کر رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ، اللہ اپنی سائنس بتا رہا کیسے ایک آدمی پہچانے کہ اس کائنات میں کوئی ہے، کوئی کریئٹر ہے، کوئی اللہ ہے. تو اپنے وجود کی ایک سائن یہ بتائی کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو کریئٹ کیا ہے اور خلق کیا. لیکن کیا کہا؟ من انفسکم، تمہارے لیے تمہاری بیویاں یا لائف پارٹنر تم میں سے بنائی گئی، حوروں میں سے نہیں. اور آپ میں سے ہر ایک کو معلوم کہ حضرت آدم کی پیدائش یا کریشن کے بعد وہ جنت میں حوروں کے ساتھ بھی زندگی گزار رہے تھے، فرشتے بھی تھے، حورے بھی تھے، ساری نعمتیں، لیکن نہیں، لائف پارٹنر چاہیے تھا ان کو. جناب حوا کو آدم کے بعد کریٹ کیا گیا، آدم کے ساتھ نہیں. جیسا کہ روایتوں میں ڈیٹیل ہے کہ جب آدم نے کمپلین کی، اپنے آپ کو لونلی یا اکیلا محسوس کر رہے تھے، بھری جنت، جنت کی ساری نعمتیں، لیکن پھر بیوی، وہ اتنا انسانی لائف کے لیے امپورٹنٹ رول پلے کرتی کہ جنت میں رہنے کے بعد بھی آدم جیسا معصوم، جو زیادہ ٹائم تو ہمارے اور آپ کے حساب سے عبادت میں لگاتے ہوں گے، اور اللہ نے پھر آدم کی ریکویسٹ یا دعا کو قبول کر کے حوا کو پیدا کیا. لیکن آیت آدم اور حوا کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے، کہ میری نشانی یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے تم میں سے، حوروں میں سے نہیں، تم میں سے ازواجہ لائف پارٹنر کو پیدا کیا. اور کیوں پیدا کیا اللہ نے عورت کو؟ اللہ نے یہ شوہر بیوی کا رشتہ کیوں بنایا؟ خود اس آیت میں اس کے تین ریزن بتائے گئے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, بلکہ مین ریزن تو یہی ہے, مین پرپس لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تمہیں سکون ملے, پیس آف مائنڈ, وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور اللہ نے تمہارے اور تمہاری بیویوں کے درمیان ایک محبت رکھی ہے اور ایک رحمت رکھی ہے. یہ تین چیزیں جو قرآن نے بتائی نا, یہ ایک چین سائیکل ہے, ایک کا ریزلٹ دوسری چیز ہے, دوسری کا ریزلٹ تیسری چیز ہے. یہ یاد رکھیے, اصل مقصد بتایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تمہیں سکون ملے, پیس. جہاں سکون ملے گا, جَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً, وہیں محبتیں پیدا ہوں. جہاں گھر میں سکون نہیں ہوگا, ہر وقت دھمال ہوگا, ہر وقت جھگڑا ہوگا, ہر وقت ہنگامہ ہوگا, وہاں محبت نہیں ہوگی گھر والوں. تو سکون ہوگا تو محبت ہوگی, اور جب گھر والوں کے درمیان محبت ہوگی تو وہ رحمہ پھر خود بخود وہاں پہ اللہ کی رحمت حاصل ہوگی. رحمت وہیں پہ آتی ہے کہ جہاں آپس میں محبت, اور محبت وہیں پہ آتی ہے کہ جہاں گھر میں ایک پیس آف مائنڈ اور سکون. اب ہر عورت کے لیے قرآن کریم کی یہ آیت ہے کہ اے عورت, سمجھ لے کہ اللہ نے تجھے جو پیدا کیا ہے, تیری کریشن کا مقصد ہے گھر میں سکون لانا. جب تو سکون لائے گی تو گھر میں محبت آئے گی, اور جب محبت آئے گی تو پھر اللہ کی رحمت نازل ہوگی. لیکن سب سے بہترین اس آیت کا اطلاق, یا یہ آیت سب سے بہتر جس کی زندگی میں ہے, وہ جناب خدیجہ کی زندگی. پیغمبر اسلام کی ایک بیوی کا نام ہے حضرت عائشہ. خود ان کی یہ روایت ہے, اور برادران اہل سنت کی سب سے معتبر کتاب اتھنٹک بک صحیح بخاری, اس میں یہ روایت موجود. دو روایتیں ہیں حضرت عائشہ کی. پہلی روایت یہ کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں آج تک کسی زندہ عورت سے بھی اتنا جیلس نہیں ہوئی, کبھی مجھے کسی زندہ عورت سے بھی جلن نہیں ہوئی. عام طور پہ جو حسد ہوتا ہے, جیلسی ہوتی ہے, جلن ہوتی ہے, وہ زندہ لوگوں سے ہوتی ہے. جو مر مر آگئے ان سے کیا جیلس ہے. کہا مجھے آج تک کسی زندہ عورت سے بھی ایسی جیلسی نہیں ہوئی جیسی ایک مردہ عورت سے ہوئی تھی. کون؟ کہا خدیجہ. اس لیے کہ اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ اللہ کے رسول جناب خدیجہ کی وفات کے بھی کئی سال بعد تک اپنی زندگی کے آخری سانس تک خدیجہ ہی کا تذکرہ کرتے تھے. اتنا زیادہ ذکر کرتے تھے کہ مجھے جیلسی ہو گئی اس مری ہوئی عورت. اور اس کے بعد پھر اس روایت میں ایک آدھ ایسا سنٹنس جو حضرت عائشہ نے تو کہہ دیا, لیکن مجھے وہ ان کا سنٹنس دہرانے سے بھی شرم آ رہی. ایک دن رسول اللہ سے کہا بھی تھا کہ آپ کس بڑھیا عورت کو یاد کر رہے ہیں جس کو مرے ہوئے بھی اتنے سال ہو گئے, جو بوڑھی بھی تھی. اور پیغمبر کو جلال آ گیا اور کہا کہ خدیجہ نے تو تین ایسے احسان کیے تھے. سب سے پہلے میری تصدیق کی, ان کے ذریعے سے پروردگار نے میری نسل کو چلانے کا انتظام کیا, انہوں نے اپنے سارے مال کو میرے لیے سیکریفائز کر دیا. خاص طور پہ یہ جملہ پیغمبر نے اپنی باقی بیویوں سے کہا. ریزن 21st پارہ, 21st پارے کی آخری آیت پڑھ لیجئے گا, کیونکہ وقت نہیں ہے. کل بھی لوگوں نے کمپلین کی کہ مولانا تقریر بہت لمبی ہو گئی. میں ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ نہیں پڑھتا ہوں, لیکن بہرحال رمضان تھا تو ذرا سا لوگوں کو کمپلین ہو گئی. 21st پارہ 21st پارے کی آخری آیت پڑھ لیجئے گا. آج یہی ایک کام کر لیجئے گا گھر میں کسی وقت, آج اور کل, خالی ٹرانسلیشن. پیغمبر کی یہ ساری بیویاں جو خود بھی غریب گھرانوں سے آئیں, وہ آ کے رسول اللہ سے کہتی ہے کہ آپ کے گھر میں تو ہم نے ہمیشہ مصیبت اٹھائی. یہ جو آپ کی بیوی آپ سے کمپلین کرتی رہتی ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. رسول اللہ کی ساری بیوی آ کے کہتی ہے گھر میں تو ہم کو فاقے ہی فاقے ملے. کتنے ہم آرام سے اپنے باپ کے گھر میں رہتے تھے, یہاں آ کے تو ہماری زندگی عذاب ہو گئی. ایسے ایسے جملے کہے. یہ پیغمبر نے قسم کھا کے سیپریشن اختیار کے ایک مہینے تک ساری بیویوں کو چھوڑ کے مدینے سے باہر چلے گئے. اور وہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ اگر تمہیں دولت دنیا چاہیے تو آؤ, رسول تمہیں الگ کر دے گا. لیکن وہ ڈیٹیل میں جانے کا وقت تو چھوڑیں، شارٹ میں بھی بیان کرنے کا وقت نہیں. جن کے گھر میں فاقے تھے وہ آ کے رسول خدا سے ایک کمپلین کر رہی ہیں، اور جو خدیجہ طاہرہ کے گھر میں سونے اور چاندی کے پہاڑ تھے وہ سب انہوں نے رسول پہ قربان کر دیا، پلٹ کے کبھی کوئی سوال ہی نہیں کیا کہ میری دولت کہاں گئی. تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول نے جواب یہ دیا، اولاد انہی کے ذریعے سے ملی، اپنا مال انہوں نے مجھ پہ قربان کیا. یہ باقی عورتیں تو ہر وقت مانگتی ہی رہی، اور سب سے پہلے میری تصدیق ہی. اور دوسری حدیث حضرت عائشہ کی ہے کہ اللہ کے رسول رحمت للعالمین، لو کنت فظا غلیظ القلب، قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارا دل سخت نہیں ہے، بہت ہی نرم، بہت ہی سافٹ اسپوکن. لیکن ایسا آدمی جو بہت ہی سافٹ ہو، بہت ہی نرم، جسے کبھی غصہ نہیں آتا، لیکن جب ایسے آدمی کو غصہ آتا تو پھر وہ بڑا سخت غصہ ہوتا. تو اللہ کے رسول بہت ہی صبر والے، بہت ہی پیشنس، بہت ہی ٹالرنس، لیکن جب کبھی جلال آتا تھا رسول اللہ، حضرت عائشہ کہتی ہے ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی رسول کے سامنے جانے. لیکن اب کیسے رسول کو کول ڈاؤن کرے، کیسے رسول کا جلال ختم کرے، غصہ ختم کرے. حضرت عائشہ کہتی ہے ہم نے فارمولا بنایا تھا، ساری جو رسول کے گھر کی باقی رسول کی جتنی بیویاں تھیں، ہم نے فارمولا بنایا تھا کہ جب رسول اللہ بڑے غصے کے عالم میں ہوں اور فوراً ان کو کول ڈاؤن کرنا، ہم ان کے سامنے حضرت خدیجہ کا ذکر چھیڑ دیتے. بس جہاں حضرت خدیجہ کا نام رسول نے سنا اور ایک دم ایسا پیغمبر اسلام میں تبدیلی آ گئی، یہ لفظ رسول کے لیے اچھا تو نہیں ہے کہ ایسا موڈ چینج ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ پیغمبر کو جلال تھا یا غصہ تھا، ہنس ہنس کے مسکرا مسکرا کے خدیجہ طاہرہ کے حالات بیان کرنے لگے. رسول خدا ان کا جلال ختم کرنے کے لیے، ان کو ان سے مسکرا مسکرا کے باتیں کرنے کے لیے ایک فارمولا رسول کی بیویوں نے بنایا، اور وہ ہے خدیجہ طاہرہ کا ذکر. آج ہم اور آپ تو اس لیے بھی خدیجہ طاہرہ کا ذکر کر رہے کہ ہماری ماں اس دنیا سے گئی، اور اس لیے بھی کہ اس کے ذریعے سے رسول خدا کی خوشی ہم کو ملے گی، اور جس سے رسول خدا خوش اس سے پروردگار عالم خوش. لیکن یہ بات ہو رہی ہے خدیجہ طاہرہ کے انتقال کے کتنے سال بعد، کتنی بیویاں اس کے بعد رسول کے گھر میں آ گئیں. جو حضرت عائشہ کا جملہ میں نے ابھی بتایا، یا رسول اللہ کب تک ایک مری بھی عورت کو یاد کرے گی، اللہ نے ان سے بہتر اور ان سے زیادہ جوان عورتیں آپ کو دی. لیکن پیغمبر نے زندگی بھر یاد رکھا. اور یہ بھی سمجھ لیجیے کہ ہمارے یہاں دو سلسلے، ایک ہے 14 معصومین کا سلسلہ، 14 معصوم ہم اپنے بچوں کو یاد کراتے ہیں کہ معصوم 14 اور ان کے نام یاد کراتے ہیں، لیکن ایک ساتھ میں سلسلہ اور، اور یہ وہی ہے جو زیارت وارثہ میں ہم اور آپ کہتے ہیں یا مولا یا ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا، مولا حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نور تھے، نور ہیں، نور رہیں گے. فی الاسلاب الشامقہ والارحام المطہرہ، ایک باپ کے سلسلے سے اور ایک ماں کے سلسلے. تو ایک تو 14 معصومین کا سلسلہ اور ایک 14 معصومین کی ماؤں کا سلسلہ. وہاں 14 ہیں مردوں میں، عورتوں میں 13 ہیں، اس لیے کہ شہزادی کونین دو معصومین کی ماں. یعنی اب وہ 13 نام سن لیجیے، حضرت آمینہ رسول خدا کی ماں، حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ، حضرت خدیجہ طاہرہ شہزادی فاطمہ کی ماں، خود شہزادی فاطمہ جو حسن و حسین کی ماں، جناب شہر بانو چوتھے امام کی والدہ، جناب فاطمہ بنت حسن مشتبہ پانچویں امام کی والدہ، جناب ام فروہ چھٹے امام کی والدہ، جناب ام حمیدہ ساتویں امام کی والدہ، جناب نجمہ خاتون آٹھویں امام کی والدہ، جناب سبیکا، جناب سمانہ، جناب حدیثہ نویں دسویں اور گیارہویں امام کی ماں، جناب نرجس خاتون. تو یہ 13 عظیم خواتین کہ جن میں سے ہر خاتون کو پروردگار کسی نہ کسی نور کا حامل قرار دیا، ان میں جناب خدیجہ کا نام آتا. لیکن اس سے پہلے کہ میں بات آگے بڑھوں، صرف ایک بات یاد دلا دوں، وہ یہ کہ حدیث قصہ میں شہزادی کونین کا خصوصی تذکرہ، بلکہ جب جبرائیل نے پوچھا کہ اس چادر تطہیر کے نیچے کون، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بھنوہا، شہزادی کے ذریعے سے تذکرہ ہوا، و پنجتن کو جوڑا ہے شہزادی سے. یہاں میں نے دو سلسلے آپ کے سامنے بتایا، ایک 14 معصومین کا سلسلہ جو رسول خدا سے شروع ہو کے ہمارے زمانے کے امام تک جاتا، ایک ان کی ماں کا سلسلہ ہے جو جناب آمینہ، جناب فاطمہ بنت اسد، جناب خدیجہ طاہرہ، جناب فاطمہ زہرہ، جناب شہر بانو، جناب فاطمہ بنت حسن مصطفیٰ، جناب ام فروہ، جناب ام حمیدہ، جناب نرجس خاتون، جناب سبیکہ، جناب سمانہ، جناب حدیثہ اور جناب نرجس. دو بالکل پیرلل سلسلے چل رہے ہیں، مگر یہ خصوصیت فاطمہ زہرہ کو حاصل ہے کہ وہ اس سلسلے میں بھی شامل ہیں اور اس سلسلے میں بھی شامل ہیں. ان دونوں کو جوڑنے والی اور ملانے والی ذات شہزادیت کون ہے ان کی؟ اور خدیجہ طاہرہ وہ ہیں جنہیں پروردگار نے یہ شرف عطا کیا کہ وہ اس فاطمہ کی ماں قرار پائی. لیکن پوری مجلس خدیجہ طاہرہ پہ پڑھنے کی خواہش ہے، پھر بھی اتنے حالات اور واقعات ہیں کہ سب تو نہیں بتا سکتا. ایک جملہ دوہرا کر میں ذرا سا ایک عام ٹاپک پہ جاتا ہوں، اور وہ جملہ یہ کہ جناب عائشہ کا یہ کہنا کہ رسول اللہ کو اگر اپنے سے راضی اور خوش کرنا، یعنی پیغمبر کو اگر جلال آ گیا، لفظ غصہ تو پیغمبر کی شان کے خلاف ہے، لیکن کیا کروں، اردو اگر صحیح طریقے سے بولی جائے تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہوں. پیغمبر کا غصہ اگر ختم کرنا ہے تو جناب خدیجہ کا ذکر. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا سکون جناب خدیجہ نے پیغمبر کو پہنچایا، اور قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. ہم نے عورت کو بنایا ہی اس لیے تاکہ تمہیں سکون پہنچا. تو کائنات میں یہ آیت سب سے زیادہ بہتر جن کے لیے ثابت ہے وہ خدیجہ طاہرہ، جنہوں نے اللہ کے رسول کو ایسا سکون پہنچایا جو خود اللہ کا رسول ساری کائنات کو سکون دے، خدیجہ طاہرہ پیغمبر کے لیے ایسا سکون لے کے آ رہی. اب یہاں پہ میں نے کہا ذرا سی اب جرنل بات کریں اپنے اور آپ کی بیویوں کے حوالے سے، ان کو یاد دلایا جائے، تم خدیجہ طاہرہ کی بیٹی ہو، تم اپنی ماں کی سیرت و سنت کو یاد کرو. اور وہ جرنل بات جو دو دن سے چل رہی تھی عورت کا رول، ویسے اسلام میں بھی اور امام کے بعد بھی، ظہور امام کے بعد بھی، اس میں ایک چھوٹی سی بات. دیکھیں آج کی ساری دنیا کا سب سے بڑا ایک یہ پرابلم، اب لیکن پرابلم کا جو وہ سلوشن ڈھونڈتے ہیں وہ غلط. یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی باہر سٹی سینٹر میں گیا یا راؤنڈ اباؤٹ پہ گیا، جہاں خوب لائٹیں وغیرہ لگی ہیں وہاں کچھ ڈھونڈ رہا تھا، کسی نے اس کو دیکھا اور کہا کیا ڈھونڈ رہے، تو مثلاً اس نے کہا کہ گھر کی چابی گر گئی ہے، مثلاً لاکر کی چابی گر گئی ہے، اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. تو کہا کہاں کہاں گری ہے بتاؤ، ہم بھی مدد کر. کہا وہ گھر کے اندر گری. ارے گھر کے اندر گری ہے تو یہاں کے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا گھر میں اندھیرا بہت تھا، یہاں روشنی تھی، میں نے سوچا جہاں روشنی ہے وہیں تو چیز ڈھونڈنا چاہیے. دیکھیں کتنی بڑی یہ حماقت کی بات ہے کہ آپ بھی ہنس دی. لیکن آج کی مغربی دنیا یہی کر رہی ہے، آج کے مسلمان یہی کر رہے ہیں. آج ہر آدمی کو پیس آف مائنڈ چاہیے. لوگوں کے پاس پیسہ بہت آ گیا، لوگوں کے پاس لگژری بہت آ گئی، گھر میں کتنی سہولت کی چیزیں، پوچھیے اپنے بزرگ سے، ہمارے محترم بزرگ باہر تشریف فرما ہے، اور بھی اپنے باپ سے، دادا سے، نانا سے، نانی سے پوچھئے گا. پہلے پیسے کم تھے، یہ لگژری نہیں تھی، ہر ایک کے پاس موٹر کار نہیں ہوتی، گھر میں پنکھے اور ایئر کنڈیشن نہیں ہوتے تھے، ہیٹر نہیں ہوتے، عورتوں کو ویکیوم نہیں ملتا تھا، جھاڑو دینا پڑتی، کوئی یہ کچن میں کام کرنے کے لائسنس نہیں تھے، وہ سلبٹا جو تھا اس کے اوپر مسالہ پیسنا پڑتا تھا. بلکہ پرانی عورتیں آپ کو اب تک اپنی انگلیاں دکھائیں گی کہ جب وہ سل بٹے کو پیستی تھی تو ان کی ساس جس طرح سے اس کے اوپر وہ بٹا اٹھا کے مارتی تھی، جس کا وہ آج کل ریونج اپنی بہوؤں سے لیتی ہیں. خیر وہ تو ایک الگ چیز ہے، ایک الگ ٹاپک، لیکن کتنی برکت تھی، کتنا گھر میں سکون تھا، کتنی خوشی تھی. آج پیسے کی ریل پیل وہ آدمی بھی جو کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے پرابلم میں ہیں، لیکن پہلے کے مقابلے میں کتنا پیسہ ہے، غریب سے غریب آدمی بھی یہاں موٹر پہ بیٹھا ہوا پھرتا. ہر گھر کے اندر جو بیسک نیسیسٹیز ہیں جس کو تو ہم لگژری کہیں گے، لیکن آج ہر گھر میں موجود. اور یہ خالی سویڈن کی بات نہیں کر رہا، انڈیا میں، پاکستان میں، ہر جگہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہت ہائی ہو گیا. میں وہ بہت پرانی حضرت آدم کے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے بچپنے کی بات جانتا ہوں، جس گھر میں ٹیلی فون لگتا تھا پورا محلہ باری باری آ کے دیکھتا تھا، جس گھر میں فریج یا ریفریجریٹر ہوتا تھا پورے محلے والے اس گھر میں آ کے دیکھا کرتے تھے ہے کیا چیز جس سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نکلتی. لیکن اب دیکھیں سٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھ گیا، سکون کہاں، پیس آف مائنڈ نہیں رہا، ہر آدمی ٹینشن میں، ہر آدمی ڈپریشن میں. کسی صحیح ڈاکٹر سے پوچھئے گا کہ 90% جو ہماری فزیکل بیماریاں اس کا ریزن جسم میں کوئی خرابی نہیں ہے، وہ یہی سائیکولوجیکل ہوتا ہے. یہ بلڈ پریشر ہائی ہے، یہ کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہے، یہ کسی کو شوگر کا پرابلم ہے، لوگ ڈاکٹر کہتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم اتنی کوشش کرتے ہیں شوگر ہماری کنٹرول نہیں ہوتی. کہا شوگر اس سے کنٹرول بھی نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن مت لیجیے، کوئی ڈپریشن نہ آنے دیجیے ذہن پہ. وہ پہلے چٹنی اور روٹی کھا کے لوگ گزارا کرتے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے، رات کو اچھی نیند آتی تھی. خیر بہت لمبی بات ہو رہی ہے، لیکن خلاصہ یہ کہ آج سب کچھ ہے، گھروں میں سکون نہیں. لندن کے ڈیلی مرر میں وہ ایڈورٹائز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ارلی 90s میں، کوئی سنی سنائی بات بھی نہیں، ہاں کسی مومن نے لا کے دکھایا تھا، لیکن میں نے دیکھا تھا کہ ایک آدمی کہہ رہا میں 1,000,000 pounds، پاؤنڈ کراؤنے سے بہت بڑا ہوتا، 1,000,000 pounds اس آدمی کو دوں گا جو مجھے ایک رات کی نیچرل نیند دے دے. وہ سلیپنگ پل ول، گولیاں وولیاں، ٹیبلٹ وغیرہ نہیں، بغیر کسی گولی کے، بغیر کسی دوا کے مجھے نیند آئے، ایک رات کی نیند نہیں آج کل وہ نیند. کیوں؟ اچھا آج کل یہ دنیا میں بہت سارے گناہ بڑھ گئے ہیں، وہ بھی اسی لیے بڑھے. آدمی گناہ نہیں کرنا چاہتا، اس کو پیس آف مائنڈ چاہیے، سکون. شراب، میوزک، ڈرگس، یہ ساری چیزیں وہ ہیں آدمی کو پیس آف مائنڈ چاہیے. بلکہ تھوڑا پہلے سے سٹارٹ کریں، اپنی کمیونٹی کو بھی ملا لیں. اب یہ نعوذ باللہ شراب اور میوزک میں تو ہماری کمیونٹی ہرگز نہیں ہوگی، لیکن تھوڑا پہلے سے سٹارٹ کریں، اگر کہ وہ حرام تو نہیں ہے، یعنی سموکنگ، تو فائدہ وائدہ نہیں ہوتا. ہر ایک کو معلوم ہے کہ میں سگریٹ نہیں پی رہا ہوں، میں کراؤنے کو آگ لگا رہا ہوں، لیکن ایک سکون ملتا، یہ اس کی تلاش ہے. اب اس کا بھی کام نہیں چلتا تو آدمی جاتا ہے شرابوں میں، اس سے بھی کہا. اور میوزک، یہی تو لوگ کہتے ہیں نا بھائی میوزک اس لیے کہ بس ذہن بالکل ٹینشن فری ہو جاتا، نہیں ہوتا. اور پھر میوزک کی اور سخت قسم سننا ہوتی ہے، اس کے علاوہ ڈرگس جو آج کل دنیا کی ہر کنٹری کا سب سے بڑا پرابلم ہے، ڈرگس ڈرگس ڈرگس. کیوں آدمی لیتا ہے؟ پیس آف مائنڈ کے لیے، اور کیا ہے ڈرگس. لیکن وہی بات کہ پیسے گرے ہیں، چیک گرا ہے، پیپر گرا ہے گھر کے اندر، ہم آ کر اس کو سٹی سینٹر میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ روشنی زیادہ. جو چیز تمہاری جہاں گری ہے، جہاں کھوئی ہے، وہیں ڈھونڈنا پڑے گا. سکون تمہیں نہ شراب میں ملے گا، نہ میوزک میں ملے گا، نہ ڈرگس میں ملے گا. پیے جاؤ، اور بڑھانا پڑے گی مقدار، اور بڑھاؤ، پھر بھی تم اتنے ہی پرابلم رہیں گے. قرآن کہتا ہے سکون ملتا ہے گھر کے اندر، اور سکون لے کے آتی ہے گھر کی عورت. عورت کو تو تم نے شترے بے مہار کر دیا، عورت کو تو تم نے اتنا آزاد کر دیا، عورت کو تو تم نے اتنا مس گائڈ کر دیا کہ ذرا ذرا سی بات پہ پولیس بلا کے اپنے شوہر کو گرفتار کرا دیتی. یعنی مسئلہ ہماری کمیونٹی کا بھی. شکاگو میں مجلس پڑھنے گیا تو پتا چلا کہ بھائی جن صاحب کیا تھا ان کا مولانا معاف کیجئے گا، میں چائے نہیں بن سکی. کیوں نہیں بن سکی؟ کہا بیوی نے کہا تمہارے گیس ہے، میرے کو تھوڑی تم بناؤ. کیا اچھا میں تو آیا تھا پاکستان سے. میں نے کہا بنواتے آپ؟ کہا مولانا دو دفعہ جیل میں جا چکا ہوں. تو آپ نے کیوں نہیں کہا اپنی بیوی کے والد سے، خسر سے؟ کہا بیچارے خود 3 مرتبہ جیل جا چکے. اور یہ بات ان لوگوں کی تھی جو وہاں شکاگو میں پیدا نہیں ہوئے، فیملی کراچی کی تھی. تو اب یہ ہے کہ عورت کو پہلے تو اتنا زیادہ، دیکھیے عورت کی بڑی عزت ہے اسلام میں، بڑی رسپیکٹ ہے اسلام میں، لیکن مسئلہ یہ کہ جس چیز میں اس کی رسپیکٹ ہے اس میں رسپیکٹ نہیں دی جا رہی ہے، اور جس میں اس کو کوئی رسپیکٹ نہیں دی گئی اس میں رسپیکٹ دی جا رہی ہے. شوہر کے حوالے سے ایک ذمہ داری ہے، اس کو شوہر کی اطاعت تو کرنا پڑے. تو اب مغربی دنیا کا، ویسٹرن سوسائٹی کا سب سے بڑا پرابلم ہے جو اب ہمارے ملکوں میں آ چکا ہے. جب سے یہ میڈیا بنا ہے اس وقت سے اب کوئی چیز ویسٹ اور ایسٹ کی نہیں رہی ہے، لیکن آ چکا ہے کہ ہر ایک کو سکون چاہیے. جو خدا نے سکون کے لیے ڈرگس بنائی ہے یا میڈیسن بنائی ہے یا سلوشن رکھا، اس کو چھوڑ کر ہم دوسرے سلوشن میں جا رہے ہیں. ہماری عورت اگر ٹھیک رہے، حضرت آدم کو اسی لیے حوا چاہیے تھی. پیغمبر اسلام جیسی شخصیت نے جنہیں کسی دنیا کے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے, وہ محتاج نہیں ہے کسی کے سوائے اللہ کے, لیکن پھر بھی خدیجہ طاہرہ نے اتنا سپورٹ کیا. اور یہ ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے, آپ نے سنی ہوگی لیکن ایک بار اور سن لی. ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بتا رہے ہیں, جب امام بتا رہے تو یہ حدیث ہو گئی. وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا, اس کو بہت غلط اور خراب قسم کی بیوی مل گئی. جو آیت میں نے کل بھی تلاوت کی اور آج بھی تلاوت کی ہے, یہ سورہ تحریم کی آیت ہے, سورہ کا نمبر ہے 66. اس کے آخر میں خدا جو ہے دو آیتیں پیش کی, ایک تو میں نے تلاوت کی, غرب اللہ مسئلہ للذین آمنوا, اللہ مومنوں کے لیے ایک ماڈل ایک نمونہ ایک مثال دیتا ہے. وہ دو عورتوں کا نام لیا, جناب آسیہ اور جناب مریم. اچھا خیر, کل میں نے ایک بات کہی تھی آج کہی تھی, اس کو اور میں واضح کر دوں, پورے قرآن میں صرف ایک عورت کا نام آیا جناب مریم, باقی کئی عورتوں کا ذکر نام کہیں نہیں آیا. حضرت حوا تک کا نام نہیں آیا, حاجرہ اور سارہ کا بھی نام نہیں آیا. تو خیر دو عورتوں کا ذکر کیا, ایک مریم اور ایک آسیہ, یہ مومنوں کے. اس سے پہلے کی آیت ہے, وہ ورب اللہ مثلا للذین کفروا, اور اللہ کافروں کے لیے بھی دو ایگزامپل رکھ رہا, ایک حضرت نوح کی بیوی اور ایک حضرت لوط کی بیوی. اتنے بڑے نبی, بیویاں غلط ملی, بیویاں خراب ملی, خود بیوی اپنے شوہر کا مذاق اڑاتی ہے. تو یہ اکثر ہو جاتا ہے, اللہ روایت ہے کہ یہ ایک مومن کا ایک امتحان بھی. تو جس بنی اسرائیل کے آدمی کا ذکر پانچواں امام کر رہا ہے, اس کو ایسی ہی بیوی ملی, گھر اس کا جہنم بن گیا اس بیوی کی وجہ سے. اللہ نے اس کو پھر اولادیں بھی دی, تین بیٹے ہوئے, لیکن چونکہ بیٹے ماں کا اثر زیادہ قبول کرتے, بیٹیاں ماں کا اثر زیادہ قبول کرتی, تو وہ بیٹے بھی ایسے گستاخ بدتمیز. یہ حدیث میں ایک عورت کی سب سے بڑی خرابی یہی دو بتائی گئی. جب رسول اللہ معراج کے سفر پہ گئے تھے اور جنت کو بھی وزٹ کیا تھا اور جہنم کو بھی, تو واپس آنے کے بعد لوگوں نے ایک سوال کیا تھا, یا رسول اللہ جہنم میں آپ کو زیادہ کون نظر آئے, مرد کی عورتیں؟ پیغمبر کا جواب تھا, عورتیں زیادہ. لوگوں نے پوچھا تھا وائے, بلکہ اور لوگوں نے کم پوچھا تھا, لوگیوں نے زیادہ یعنی عورتوں نے زیادہ پوچھا, ہم زیادہ کیوں جہنم میں؟ پیغمبر نے کہا کہ میری امت کی عورت 90% عورتیں صرف دو وجہ سے جہنم میں جاتی ہیں, یا اپنے شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے, یا اپنی زبان پہ کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے. عورت کی زبان تیر سے زیادہ, تلوار سے زیادہ, خنجر سے زیادہ, کلاشنکوف سے زیادہ, میزائل سے زیادہ, ایٹم بم سے زیادہ دھماکہ کرنے والی ہے. بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. چاہیے سب سے بڑی بات تو یہ, جس کی زبان خراب ہوتی ہے خود اس کو ہی پتہ نہیں ہوتا, اس کو نہیں معلوم ہوتا میری زبان خراب, وہ تو بہت معصوم بن کے پوچھتا میں نے کیا ایسی بات کہہ دی. لیکن یہ بیوی ایسی تھی تو بیٹے بھی ایسے ہی تھے. اب آدمی کو پیس آف مائنڈ تو چاہیے. چنانچہ اس نے دوسری شادی کی, بڑی نیک اور پرہیزگار عورت, اور عورت کی سب سے بڑی نیکی اور پرہیزگاری اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا. یاد ہوگا نا وہ جو رسول اللہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا تھا, یا رسول اللہ جو ہمارا ایریا ہے وہاں دو عورتیں رہتی ہیں, اور ہم دونوں اکثر ہم لوگ محلے والے اکثر ڈسکس کرتے ہیں ان میں زیادہ فضیلت کس کی, ہائی اسٹیٹس کس کا. ایک عورت ہے بہت ہی زیادہ متقی اور پرہیزگار, بھائی واجب نماز واجب روزہ تو ہر ایک کو کرنا, لیکن ہر وقت سنت نمازیں اور قرآن کی تلاوت اور روزہ, لیکن بس یہ ہے کہ زبان کی بڑی خراب ہے, جب بولتی کسی نہ کسی کا دل دکھا دیتی. اور دوسری عورت ہے نماز روزہ کوئی خاص نہیں کرتی, خالی واجب نماز خالی واجب روزہ. رسول اللہ کے زمانے میں یہ پانچ نمازیں اور رمضان کے روزے تو مانا جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہے, کہ یہ تو ہر ایک ہی کرتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نماز روزہ نہیں کرتی, زیادہ قرآن نہیں پڑھتی, دعائیں نہیں پڑھتی, لیکن اخلاق اس کا بہت اچھا, ہر ایک سے ہمدردی کرتی. تب کس کو ہم کہیں جو زیادہ قرآن پڑھے اور دعائیں کمیل پڑھے اور نماز اور روزہ کرے؟ پیغمبر نے کہا ان دونوں میں کمپیئر کرنا ہی غلط, ایک جہنمی ہے اور ایک جنتی ہے, جنتی جنتی میں کمپیئر ہو سکتا ہے, جہنمی جہنمی میں کم پھیروں سے کہا جہنم و جنت میں کیا کم پھر؟ یا رسول اللہ اس میں جہنمی کون ہے؟ کہا جو اپنی زبان سے مومن اور مومنہ کا دل دکھا دی. سارا تقویٰ ختم ہو کے رہ جاتا ہے جس وقت ایک بس زبانی کی. کبھی نہیں مانے گا بس زبان آدمی کے میں بس زبان, الٹا کمپلین کرے گا دیکھے فلاں صاحب ناراض ہوگا میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا. لیکن یہ آج کا ٹاپک ذرا کچھ زیادہ پھیل رہا ہے اس لیے میں اس کو سمیٹتا ہوں. تو دوسری اس نے عورت سے شادی کی جو بڑی نیک اور پرہیزگار تھی, شوہر کا خیال کرنے والی تھی, اللہ نے ایک اولاد بھی دی. لیکن وہ خیر ابھی چھوٹا ہی تھا, 10-11 سال کا, باپ کا انتقال ہو گیا. اب باپ بہت ساری جائیداد چھوڑ کے مرا. اب یہ والا جو ہمارے یہاں ایک سسٹم آج کل ہے جائیداد کی تقسیم کا, یہ تو شریعت اسلامیہ میں ہے, پتہ نہیں بنی اسرائیل میں کیا سسٹم تھا. شاید کچھ ایسا سسٹم تھا جو آج کل ویسٹ میں ہو سکتا ہے کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں یہی طریقہ کہ مرنے والا جس کے لیے ول کر کے جائے گا ساری جائیداد اس کی, باقی کسی وارث کا کوئی حق نہیں. سویڈن کا لا مجھے نہیں پتا لیکن انگلینڈ کا یہی لا ہے, امریکہ کا یہی لا ہے, کینیڈا کا یہی لا ہے اور آسٹریلیا کا یہی لا. جس کو چاہے مرنے والا جائیداد دے دے, چاہے کسی کتے اور بلی کو دے دے تو اس کو مل جائے گا, بچوں کو نہیں ملے گا. تو خیر اس زمانے میں یہ قانون تھا. لیکن مرنے والا اچانک موت آ گئی, بتا نہیں سکا کہ میری جائیداد کس کی. اب جھگڑا کھڑا ہو گیا, چاروں بیٹے ہیں اس کے, ہر ایک کہہ رہا ہے کہ جائیداد مجھے ملنی چاہیے. جج کے پاس یا قاضی کے پاس یہ کیس گیا. پانچواں امام کی بہت مشہور حدیث ہے, قاضی جو تھا جج وہ بھی کیا کرے, کوئی ایویڈنس ہو, کوئی پروف ہو, کوئی ڈاکومنٹ ہو, کوئی بل ہو تو ٹھیک. بھائی آج کل تو یہ ہے کہ جھڑے کوئی بل نہیں ہے تو یا تو سارا بیوی کو دے دیتے, بیوی نہیں ہے تو اسٹیٹ لے جاتی. اس وقت اتنا قانون نہیں تھا, کیا کرے, کسی ایک اولاد کو دینا کس کو دینا. قاضی نے کہا کہ بھائی اکارڈنگ ٹو دا لا یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا, تو پھر کیا کیا جائے. جب جج کہہ رہا ہے کہ یہ مسئلہ سالو نہیں ہوگا, تو اس وقت تین بھائی اس قوم میں ایسے رہتے تھے جو بڑے عقل مند کہلاتے تھے, 3 wise persons. وہ شہر سے باہر رہتے تھے عبادت کے لیے, شہر والوں کے درمیان نہیں رہتے. جو مسئلہ بھی قاضی سے یا جج سے سالو نہ ہو وہاں ڈائیورٹ کیا جاتا تھا. اس نے کہا کہ بھائی یہ مسئلہ لا سے تو حل نہیں ہوگا, اب وہ لوگ اپنی عقل سے اس کو حل کریں گے, تم ان کے پاس چلے گا. 2-4-5-100-200 crore کی بات نہیں تھی, 2 million, 10 million, 50 million کی بس کراؤنے کی بات گئی یہ لوگ. اچھا اب یہ تینوں بھائی جو رہتے ہیں وہ اس طرح رہتے ہیں کہ ایک پہاڑی, سب سے نیچے چھوٹا بھائی رہتا ہے, پہاڑی کے بیچ میں مڈل والا, سب سے اوپر سب سے بڑا رہتا. آپ میں سے کراچی کا تو شاید ایک آدھ کے علاوہ کوئی نہ ہو, کراچی سے نہیں پاکستان. ہمارے یہاں پاکستان میں بہت ہی مشہور ایک ریسلر تھے بھولو پہلوان, ان کا یہ اصول تھا کہ ان کے دو بھائی اور تھے, کوئی ان سے پہلے فائٹ نہیں کر سکتا تھا, پہلے ان کے چھوٹے بھائی سے لڑے, اگر اس کو ہرا دے تو پھر مڈل والے کے پاس جائے, اور پھر اگر ہرا دے تو بڑے تک پہنچے گا. تو 1948 سے لے کے اپنی موت تک کوئی ان تک پہنچ ہی نہیں پایا, چھوٹے والے بھائی ہی اس کا خاتمہ کر دیتے تھے. تو اب یہاں ان لوگوں نے سسٹم بنایا, بڑا بھائی سب سے ایجنٹ, کہا بھائی پہلے جو کیس لے کر آؤ سب سے چھوٹے بھائی سے پوچھ لو, وہ اس کو سالو کر دے گا. لیکن جو اس سے بھی سالو نہ ہو تو پھر آگے چلو بیچ کی پہاڑی پہ جاؤ مڈل والے کے پاس. تو خیر اب یہ لوگ گئے سب سے پہلے چھوٹے کے پاس جو بالکل پہاڑی کے نیچے مکان بنا کے رہتا. گئے دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھا آدمی. اچھا جو ایک ذہن میں کنسپٹ آتا ہے نا تبادر ذہنی, عقل مند آدمی بہت ہی وائز پرسن, وہ آتا بھی ایسے ہی کہ بہت ہی بزرگ سیزن تجربے کار, سر و داڑھی کے بال بھی سفید ہے, چہرے پہ وہ رنکلز بھی پڑی ہیں, کمر بھی جھکی. عقل مند آدمی, دانشمند آدمی, وائز پرسن ایسا ہی ہوتا, بچے کچوں کو تو نہیں بنا سکتے. چنانچہ دیکھا اس کو, ٹھیک ہے اس سے کہا یہ پرابلم, تھوڑی دیر سوچا, اس کے بعد وہ بھی چکرا گیا, کہا کہ نہ کوئی پروف, نہ کوئی ایویڈنس, نہ کوئی وٹنس, نہ کوئی ڈاکومنٹ, نہ کوئی بل, میرے پاس علم غیب تو نہیں ہے, یہ سولوشن مس تو نہیں ہو سکتا. اب جاؤ جو مجھ سے بڑے بھائی, یہ لوگ چڑھے. وہ بہت اونچی پہاڑی نہیں تھی, جیسے کل میں کہہ رہا تھا کہ صفا مروا کے نام سے نہ سمجھے کہ بہت اونچی پہاڑی, دکھائے بارہ چھوٹی موٹی پہاڑی. ابھی گئے تو مڈل میں نیچے والے بھائی سے ذرا بڑا والا بھائی, بیچ والا, اردو میں جسے منجھلا کہیں گے, وہ نظر آیا. اس کے سامنے جا کے اپنا مسئلہ رکھا, لیکن اس کو دیکھ کے ذرا حیران ہو گیا. وہ ایج میں بڑا ہے لیکن جسمانی اعتبار سے، فزیکل فٹنس کے اعتبار سے، ہیلتھ کے اعتبار سے چھوٹے سے زیادہ جوان نظر آ رہا ہے. اس کے سر و داڑھی کے بال بھی پورے سفید نہیں، آدھے سفید آدھے کالے ہیں، چہرے پہ جھریاں بھی نہیں ہیں، کمر بھی اتنی نہیں جھکی. خیر پہلے تو اپنا سولوشن چاہیے کہ یہ کیس کو سالو کیجئے. اس نے تھوڑی دیر سوچا کہ میں کیسے سالو کروں، میرے پاس علم غیب نہیں ہے، جاؤ میرے بڑے بھائی کے پاس. پہلی دفعہ ایسا پرابلم آیا کہ بڑے کے جانا پڑے گا لوگوں پر، وہاں جا کے تو انتہائی حیران ہوگا. جو سب سے بڑا بھائی ہے تو سب سے ایجڈ ہونا چاہیے نا، بڈھا بالکل، وہ بالکل ہیلدی اور جوان لگ رہا ہے. یعنی نیچے والا بھائی اگر 60 کا تھا، اوپر بیچ والا 80 کا تھا، یہ 100 کا تھا، یہ 100 کا تھا، 25 سال کا لگ رہا. اب اس کو دیکھ کے اتنا حیران. وہ امام کی حدیث ہے، پانچویں امام کی، بہار میں بھی ہے، بنو اقام ان تین بھائیوں کا نام تھا. تو اب اس کو دیکھ کے اپنا پرابلم بھول گئے. کہ ہمارا پرابلم بعد میں، پہلے آپ اپنا پرابلم بتائیے، کہیں ہم سے سننے میں تو دھوکہ نہیں ہوا، آپ سب سے چھوٹے ہیں اور نیچے والا سب سے بڑا. کہا نہیں نہیں تم نے صحیح سنا، سب سے چھوٹا وہ نیچے والا، میں سب سے بڑا ہوں. تو پھر یہ کیا کہ آپ بالکل جوان لگ رہے ہیں، وہ بالکل بڈھا پھونس لگ رہا ہے. کہا یہ ایج کی وجہ سے نہیں، ہماری بیویوں کی وجہ سے. اسے بڑی ہی خراب بیوی ملی ہے ہر وقت. یعنی جو دو بہت مشہور پروورب ہے نا، وہ اس کی بیوی کے بارے میں غلط ہو گئے. ایک پروورب ہے کہ جو کتے بھونکتے ہیں وہ کاٹتے نہیں، وہ بھونکتی بھی تھی اور کاٹتی بھی تھی. اور ایک پروورب ہے کہ جو بادل گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، وہ گرجتی بھی تھی اور برستی بھی تھی. غرض یہ کہ 24 گھنٹے اس نے اپنے بھائی کی زندگی کو جہنم بنا دیا، وہ جوانی میں بوڑھا ہو گئے. اور جو بیچ والا بھائی ہے، اس کی بیوی بھی بیچ والی، ایک دن خوش ہو گئی، اگلے دن ناراض ہو گئی، پھر خوش ہو گئی، پھر ناراض ہو گئی. ایک دن آپ کے لیے پڈنگ بنا کے آ رہی ہے، اگلے دن جوتوں سے توازو ہو رہی ہے، بھائی اس طرح سے نرم گرم چل رہا ہے معاملہ. اور میری بیوی بہرحال اتنا میرا خیال کرتی ہے، اور ایسا مجھے اس نے سکون پہنچایا ہوا، کبھی میری مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں کرتی، ہر چیز میں یہ خیال کرتی ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، اپنے دل کو بھول گئی. چنا کہ اس کے بیہیویئر کی وجہ سے میں بڑھاپے میں جوان اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، یہ گھر، یہ اولاد، یہ خود تم، ہر چیز کا دار و مدار تمہاری بیوی پر. وہ چاہے تو آدمی کو واقعا جوانی میں بوڑھا کر دے، اور اگر چاہے تو واقعا بوڑھے آدمی کو جوان رکھے. ہم نعوذ باللہ، یہ چیزیں رسول اللہ کے لیے نہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ جناب خدیجہ نے کس طرح سے پیغمبر کے ساتھ بیہیو کیا کہ مرتے دم تک رسول نے یاد رکھا، اور دوسری بیویوں نے کس طریقے سے بیہیو کیا. یہی فرق ہے، رسول عادل، خدا کے عادل نمائندے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے. خدیجہ تھی ایسی، جیسا پانچواں امام کہہ رہا ہے کہ ہر عورت کو اپنے شوہر کے حوالے سے ہونا چاہیے. اس لیے کہ اللہ نے شوہر کو، بیوی کو پیدا ہی اس لیے کیا. قرآن کی آیت ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. ہم نے عورتوں کو اس لیے بنایا تاکہ وہ تمہیں سکون پہنچائیں. اب عورتیں بھی کمپلین کریں کہ مولانا ہو کے شوہر ہی ایسا نامعقول اور نالائق ہو، تو تب بھی تمہیں اپنی ڈیوٹی انجام دینا. اس کا ریزن تو میں کل بتاؤں گا، آج ساری باتیں نہیں آئیں. لیکن پہلے چھوٹی سی بات اور سن لی. رسول اللہ کا زمانہ ہے مدینے کا، جب اسلام مدینے میں گیا تو جہاد واجب ہوا، اور مکے کے کافروں نے جلن کی وجہ سے مدینے پہ مسلسل اٹیک کی. اب اندازہ کریں کہ رسول اللہ مدینے میں 10 سال رہے، اور اس 10 سال میں more than 80 جنگیں ہوئی مسلمانوں اور کافروں، صرف 10 سال جو مدینے کے تھے. وہ واقعہ یاد ہے نا کہ متوکل کی ماں نے، یا متوکل نے منت مانی کہ میں مال کثیر راہ خدا میں دوں گا. اور جب اس کی منت پوری ہو گئی، مال کثیر دینا، کثیر مانے بہت زیادہ، لیکن کتنا زیادہ. اب پرابلم آ گیا، کثیر کسے کہتے ہیں؟ 10 کراؤنے کثیر ہیں کہ 50 کراؤنے کثیر ہیں کہ 500 کراؤنے کثیر ہیں؟ ایک آدمی کہ میں بہت مال دوں گا راہ خدا میں، بہت کسے کہتے ہیں؟ کتنا وہ دے پھر؟ کوئی مسلمان عالم مسئلہ سالو نہ کر سکا. 10ویں امام سے پوچھا، انہوں نے کہا 80 درہم دو. لوگوں نے آبجیکشن کیا، 80 کیسے بن گیا کثیر؟ 10ویں امام نے یہی آیت تلاوت کی، سورہ توبہ میں خدا کہہ رہے ہیں لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ نے کثیر جگہ تمہاری مدد کی، تو دسویں امام نے کہا پیغمبر کو 80 جنگیں لڑنا پڑی تھی، قرآن نے 80 جنگوں کو کثیر کہا، تو 80 جنگیں رسول نے 10 سال میں لڑی ہیں، ایک سال میں 8، سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، 8 جنگیں لڑنا پڑ رہی ہیں، تو پیغمبر مدینہ میں جہاد کے بڑے فضائل بتا رہے ہیں، لوگوں کو جہاد کا ثواب بتانا پڑے گا ورنہ لوگ نہیں جائیں گے میدان جنگ، اتنا زیادہ جہاد کے فضائل بتائے کہ ایک دن عورتوں نے کمپلین کر دی، اب عورتوں کی ہمت تو نہیں ہوئی رسول کے پاس آ کے فیس ٹو فیس کمپلین کی، ایک عورت اسما کھڑی ہو گئی، یہ وہ اسما نہیں ہے جو اسما بنت عمیس کے نام سے آپ سنتے ہیں، ایک اور اسما، وہ آئی مدینے کی مسجد، سارا مردوں کا مجمع تھا لیکن پیغمبر کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ آج میں اپنا کوئی پرابلم لے کے نہیں آئی، آج میں ریپریزنٹیٹو بن کے آئی ہوں پورے مدینے کی عورتوں کی، ہم عورتوں میں ایک مسئلہ ڈسکس ہو رہا لیکن عورتیں شرما رہی ہیں آپ سے بات کرتے ہوئے، میں نے کہا شرم کی کیا بات، مسئلہ ہی شرعی ہے، پوچھو جا کے رسول سے، تو انہوں نے کہا تم ہی جا کے پوچھو، میں آ گئی، اور مسئلہ یہ کہ اللہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، قرآن مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، آپ مردوں کے رسول بھی ہیں عورتوں کے رسول بھی ہیں، عبادتیں مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، قرآن دونوں کے لیے، نماز دونوں کے لیے، کلمہ دونوں کے لیے، روزہ دونوں کے لیے، جہاد جس کا آپ اتنا ثواب بتا رہے، راہ خدا میں جہاد کا اتنا ثواب ہے، جب کوئی عورت جانا چاہتی آپ اس کو روک دیتے کہ نہیں عورتیں نہیں جا سکتی میدان، یا رسول اللہ یہ کچھ ناانصافی نہیں ہے کہ جو زیادہ ثواب والی عبادت ہے وہ خالی مردوں کو دے دی، پیغمبر مسکرا، پورے مجمع کو دیکھا سارے مرد تھے، کہا تم نے آج تک کسی مرد کو بھی اتنی اچھی بات کرتے سنا، اور اس کے بعد کہا کہ آیا اسماء میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ جہاد عورتوں کے لیے نہیں، میں نے کہا میدان میں عورتوں کو نہیں جانا، جہاد تو عورتوں کے لیے بھی، اسماء نے کہا تو یا رسول اللہ عورتوں کے لیے کیا جہاد، کہا کہ جہاد المرأة حسن التبعل، چار لفظ آئے ہیں اس حدیث میں، جہاد تو آپ جانتے ہیں، مرا تو کل آپ نے سنا، مروا پہاڑی کو مروا کیوں کہتے ہیں، مرا مانے عورت، حسن مانے اچھا، تباول یہ وہ جو آتا ہے ہم فاطمہ تو وابوہا وبعلوہا، بعل عربی میں کہتے ہیں شوہر کو، جہاد المرأة حسن التباول، عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے گھر کو اچھا بنا کے رکھے، آج ٹیوزڈے اتنے سارے مومنین آئے ہیں کہ میرے خیال میں 90% جماعت آج موجود، میری مجلس سننے نہیں آئے مجھے معلوم، اپنی ماں کی وفات کی مجلس میں آئے، لیکن نیکسٹ ٹیوزڈے کو جنگ بدر کی رات، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جنگ بدر اتنی بڑی لڑائی سی رمضان میں ہوئی، پیغمبر کہتے ہیں عورت کا جہاد ہے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے گھر کو پیس آف ایک لینڈ آف پیس بنائے، جنت بنائے اپنے گھر کو، یہ عورت کا جہاد ہے، یعنی مرد کو جو ثواب بدر میں جا کے ملتا ہے، احد میں جا کے ملتا ہے، خندق میں جا کے ملتا ہے، خیبر میں جا کے ملتا ہے، وہی ثواب عورت کو اپنے گھر میں بیٹھ کے ملے گا اگر گھر کو اچھا بنا لے، لیکن جب مرد بدر اور احد و خندق و خیبر میں جائے گا تو جہاد کرے گا، تو جہاد میں اس کو کرنا کیا ہے، نہ گلاب جامن ملیں گے، نہ لڈو ملیں گے، نہ پیسٹری ملے گی، نہ گاجر کا حلوہ ملے گا، تیر ہے، تلوار ہے، دشمن کے زخم ہیں، دشمن کی طرف سے پرابلم ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، یہ ساری سیکریفائس دے گا تو جہاد کا ثواب ملے گا نا، عورت گھر کو اچھا بنائے، ہو سکتا ہے اس میں اس کو اپنے شوہر یا گھر والوں کے ایسے تانے سننا پڑے کہ تیر جیسے، تلوار جیسے، بھوک جیسا، پیاس جیسا امتحان دینا پڑے، تو جب بدر و احد کا ثواب لینا ہے تو اس کی سیکریفائس بھی دینا، تو پیغمبر نے فرما دیا کہ عورت کا جہاد یہ ہے، تو جس طرح مردوں کو میدان میں جا کے اتنا ثواب ملتا کہ مر گئے تب بھی شہید بن کے جنت ملی، زندہ آئے تب بھی غازی بن کے جنت ملی، مجاہد راہ خدا کی جنت یقینی ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین بانفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے جنت کی پرائس رکھی ہے جہاد، جنت کی پرائس، جنت فری میں نہیں مل رہی ہے، پرائس ہے، قرآن کہہ رہا ہے سورہ توبہ، وہ ہے جہاد، مرد کا جہاد ہے میدان میں جاؤ، عورت کا جہاد ہے شوہر کا برا بھی ہو، اگر برا بھی ہو تو جہاں تک ہو سکے اس کے ساتھ ساتھ رہنا، رکھا ہوگا اسلام نے طلاق کو لیکن بالکل آخر میں ہے طلاق، ذرا ذرا سی بات پہ طلاق نہیں ہے، یہ تو غیروں کا اہل سنت کا مسئلہ ہے جو پتہ نہیں کیسے ہم میں آ گیا، وہاں نمک تیز ہو گیا تو طلاق، روٹی ٹھنڈی ہو گئی تو طلاق. لاسٹ ایئر میں پاکستان میں رمضان کر رہا تھا, جو پاکستان میں پاکستان کا ایک ٹیلی ویژن چینل ہے جیو, جیو نہیں ہے وہ اصل میں مرو مار رہا ہے ہم لوگوں کو, اس میں گانے اور بےہودہ فلمیں اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن خیر جیو اور مرو پہ تو ہم اس وقت بات کریں گے جب دجال کی سیکنڈ ٹیکنیک آئے گی سامنے. ابھی تو اتنی سی بات, تو اس میں ایک پروگرام آتا ہے عالم آن لائن, اس میں مسئلے مسائل بتاتے ہیں. میں اس وقت فیصل آباد میں تھا جو پاکستان کا تیسرا بڑا شہر, ایک عجیب مسئلہ میں نے سنا وہاں پر, وہ طلاق کا مسئلہ بتا کے مولانا صاحب نے یہ کہا کہ اور میں مسلمانوں کو ایک ایڈوائز کرتا ہوں. اچھا کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ کہا کہ اپنے بچوں کے نام کبھی طارق نہ رکھیے گا. بھائی طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے, یہ نام وام کہاں سے اس میں آ گئے؟ کہا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کبھی آپ اپنے بیٹے کو پکارے طارق 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 ادھر آنا, غلطی سے نکل جائے طلاق 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 ادھر آنا, طلاق ہو جائے گی. نہ آپ کی نیت ہے نہ آپ کا خیال ہے نہ ذہن میں, آپ تو بیٹے کو بلا رہے ہیں کہ طارق آنا, لیکن سلپ آف ٹنگ طلاق کہہ دیا, ہو گئی طلاق, بیوی آرام ہو گئی, بیوی کو چھوڑنا پڑے گا بچے کو بلاتے بلاتے. اس لیے کوئی ایسا نام اپنے بچے کا نہ رکھیں جو طلاق سے ملتا جلتا ہو, غلطی سے بھی آپ کی زبان پہ آ گیا تو ہو گئی طلاق. لیکن یہ شیعوں کا طریقہ کہاں سے بن گیا؟ پوری دنیا میں جہاں جائیے طلاق کرے جو اتنا بڑھ رہا. لیکن خیر یہ آج کا ٹاپک نہیں, آج کا ٹاپک صرف یہ ہے کہ یہ پرابلم آ بھی اس لیے رہے کہ عورتیں اپنی ڈیوٹی بھول گئیں. مردوں کی بھی کوئی ذمہ داری ہے. رسول اللہ نے آخری دم تک جناب خدیجہ کے احسان کو یاد رکھا. وہ اپنی بیوی کا کی جو پریز ہے جو ان کا حق بنتا ہے وہ تعریف کر رہی کر رہے ہیں وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح. تو پیغمبر نے کہا عورت کا جہاد, انشاءاللہ اگر ٹاپک میں آیا تو نیکسٹ ٹیوزڈے کو مردوں کا جہاد ذرا ڈیٹیل سے آئے گا بدر. لیکن عورت کو وہی ثواب جو مرد کو میدان میں جا کے ثواب ملتا ہے, وہ عورت کو گھر میں بیٹھے مل رہا. لیکن شرط یہ ہے کہ واقعاً اپنے گھر کو جنت بنائے, پیس وہاں دیکھے گا, پیس آف مائنڈ گھر میں ہے نا تو چاہے گھر میں فاقے بھی ہو اچھی زندگی گزرتی ہے. اپنے بزرگوں سے پوچھ لیجیے. لیکن جناب خدیجہ طاہرہ کے لیے پیغمبر نے ایک اور خاص ان کا پریس کیا, اور وہ یہ کہ سب سے پہلے انہوں نے میری تصدیق کی. ان کے ذریعے اللہ نے مجھے اولاد دی. یہ شاید تھوڑا سا یہ بیان امام حسن کی خوشحالی میں آ جائے کہ رسول کی نسل حسن مصطفیٰ سے چلی اور وہ جناب خدیجہ کے ذریعے سے. اپنا مال مجھے دیا اور انہوں نے سب سے پہلے میری تصدیق کی. دیکھیں یہ بھی پیغمبر نے خاص طور پر جناب خدیجہ کے لیے کہا. بہت بڑی بات ہے, چھوٹی بات نہیں ہوتی. یہ یاد رکھیے گا کہ ایک آدمی اس کی بیوی اس کو پریس کرے دل کی گہرائی سے, یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. بیوی عام طور پہ شوہر کو زیادہ لفٹ نہیں کراتی. وہ تو ہمارے یہاں جوک ہے لیکن اب شاید اردو کا ہے اس لیے میں گجراتی یا سویڈش زبان میں نہیں سمجھا پاؤں. یہ مشہور ہے کہ ایک صاحب تھے, وہ بڑے متقی اور پرہیزگار تھے, تو ان کو میڈیکل مل گئے. وہ بڑے بڑے میڈیکل دکھاتے تھے, ساری دنیا کے لوگ ان کے پاس دعا تعویذ پرابلم لے کے آتے تھے, بیوی کبھی نہیں مانتی. سارے لوگ ایسے ہی بکتے ہیں, میں جانتی ہوں اس میں ہے کیا میرے شوہر میں. ایک دن انہوں نے سوچا کہ بغیر بیوی کو انفارم کیے ہوئے کوئی میڈیکل دکھانا چاہیے. وہ گھر سے باہر گئے اور میڈیکل کے ذریعے سے وہ ہوا میں فلائی کرنے لگے. کافی اونچا گھر کے اوپر سے اڑتے ہوئے گئے, خاص دیکھا کہ بیوی دیکھ رہی ہے کہ نہیں دیکھ رہی. بیوی گھر سے نکل آئی, نیا منگے کا آدمی اڑتا ہوا جا رہا. شام کو گھر میں آئے تو بیوی نے کہا کہ پتا ہے تمہیں, اچھا بہت بڑا کوئی مقدس آدمی ہمارے شہر میں آیا, وہ آسمان سے فلائی کر رہا تھا, اتنی اس میں طاقت ہے. مسکرا کے کہا کہ وہ میں ہی تو تھا. اب جو سنا بیوی نے کہا, اچھا تبھی میں سوچ رہی تھی ٹیڑھے ٹیڑھے کیوں اڑ رہے ہو, اڑنا بھی نہیں آتا. بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور اس کا ایک ریزن بھی ہے, اگر بیویاں اپنے شوہر کو لفٹ نہیں کراتی تو ریزن بھی ہے. ریزن جو ہمارے بنے باز ذاکرین بڑی اچھی ایک ایگزامپل دیتے ہیں. ریزن یہ ہے, دیکھیے ہر آدمی جب پبلک کے سامنے آتا ہے نا تو یہ وہ ایکچوئل آدمی نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو چینج کر کے میک اپ کر کے آیا, کپڑے وپڑے آپ پہن کے آئے, یہاں پہ آپ کچھ اور. پھر جب آپ اپنے ایسے دوستوں کے بیچ میں بیٹھیں گے کہ جن سے بہت اچھے تعلقات ہیں لیکن دوستی ہے, بزرگ نہیں ہوئے، کوئی بڑا نہیں ہوا، بچے نہیں ہوئے، تو تھوڑا سا پھر آپ کے جوک مسخری ہنسی مذاق ہوں گے، گویا آپ اپنے چہرے پر سے ایک پردہ ہٹا دیں. بہت ہی فرینک دوستوں کے پاس جائیں گے، یہ غالم گلوچ سے بات ہوتی، وہاں پہ آپ اور کھولیں گے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو چھپائیں گے. بیوی چونکہ 24 گھنٹے گھر میں رہتی، اس کے سامنے تو ایک شخص کی ساری چیزیں، ساری حرکتیں، ساری عادتیں. ایک ایگزامپل ہمارے علماء دیتے ہیں، بڑی اچھی مثال ہے، میں اپنے حوالے سے کہہ دوں. فرض کیجئے کہ میں نے ایک مجلس پڑھی نماز کے بارے میں، اب آپ کی ماسٹر پیس مجلس ہو گئی. مجلسیں میری ویسے کچھ نہیں ہوتی عام طور پہ، لیکن کبھی ہو گئی اتفاق سے، فرض کیجئے، جس کو اردو میں کہتے ہیں تکا لگ گیا، یا انگلش میں کہتے ہیں فلوک میں. بہت اچھی مجلس، اور مجلس ممبر پڑھ کے ممبر سے اترا تو جت الاسلام مولانا مقبول احمد صاحب جیسے متقی پرہیزگار علماء، جو بچوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرتے ہیں، انہوں نے کہا بھائی بہت اچھی مجلس پڑھ. جوانوں نے کہا کہ مولانا آج آپ نے ہم کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، ایسی آیتیں، ایسی حدیثیں سنائیں کہ بس آج سے ہم نماز پڑھیں گے. چھوٹے بچوں نے بھی کہا کہ ایک ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے، اب ہماری سمجھ میں آئے نماز کیا ہے. غرض یہ کہ ممبر سے لے کے گھر جانے تک جو مل رہا ہے وہ تعریف کر رہا ہے نماز کی، مجلس کی، بڑی اچھی مجلس ہو گئی. آیتیں بھی بہت ہی مناسب، جو پوائنٹ کہنا چاہ رہا ہوں اسی والی آیت ہے، حدیثوں کا سلیکشن بھی بہت اچھا، واقعات بھی، اسٹائل بھی، ہر چیز بہت اچھی. گھر میں پہنچے تو ادھر بیوی بھی آئیں گھر مجلس سن کے. میں نے ان سے پوچھ لیا کہ بھائی کیسی رہی مجلس؟ کہا بھائی آپ مجلس پڑھ رہے تھے اور میں پوری مجلس میں رومال یا دوپٹہ منہ میں رکھ کے اپنی ہنسی روک رہی تھی. ہاں سب لوگ جو تھے وہ قرآن کی آیتوں اور حدیثوں سے اتنے متاثر، لوگوں کو رونا آ رہا تھا جہنم کے واقعات سن کر، آپ کی ہنسی نہیں رک رہی تھی. کہا کہ ہاں آپ اتنے زور و شور سے پڑھ رہے تھے نماز اور نماز اور نماز، اور مجھے یاد آ رہا تھا میں صبح کے وقت اٹھاتی تھی، فجر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھو، اب ہوں کر کے کروٹ بدل کے سو جایا کرتے. اس کو ہنسی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کہ جو ممبر سے صبح کی نماز میں مجمع کو ہلا کے رکھ رہا، وہ خود اپنی نماز قضا کر رہا. کیونکہ بیویاں سب چیزیں جانتی، ان کو معلوم ہے نا آدمی کیسے گھر میں اپنے آپ کو چھپا. اسی لیے قرآن نے کہا شوہر بیوی کے لیے لباس ہے، وہ خننا لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہے. آدمی اپنا جسم سب سے چھپا سکتا ہے، لباس سے تو نہیں چھپائے گا. اس لیے بیویاں آسانی سے نہیں مانتی ہیں شوہر کی عظمت کو. اس سب بچانے کے لیے چاہے مجمع میں بھی کبھی تعریف کر دے، لیکن حقیقت تو پتا ہے نا. مگر یہ ہمارے رسول ہیں جن کا جو کیریکٹر پبلک کے سامنے تھا وہی کیریکٹر گھر کے اندر تھا، کہ جب آ کر خدیجہ طاہرہ کے سامنے پیغام اسلام پیش کیا، ایک منٹ کے لیے نہ سوچا نہ ہیزیٹیٹ کیا، فوراً کلمہ اسلام پڑھ لیا کہ آج تک میں نے آپ کے کردار میں کوئی کمی اور خرابی نہیں پائی. یہ پیغمبر کی عظمت ہے کہ ایک کیریکٹر ہے گھر کے اندر گھر کے باہر، اور یہ خدیجہ طاہرہ کی عظمت ہے کیونکہ جو باپ کی بیوی آئی تھی انہوں نے جس جس طرح سے رسول اللہ پر، جیسے میں نے ایک مثال شروع میں دی کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے گھر میں ہمیں صرف مصیبت ہوئی ہے، فاقے ملے، کچھ نہیں ملا. اور ایک تو بیوی نے ایسی بدتمیزی کی رسول اللہ پر کہ ان کے باپ نے اتنے زور سے ان کے تماچا مارا کہ سرخ تھی اور سرخ ہو گئی، جیسا کہا جاتا کہ تھی کہ نہیں تھی اللہ بہتر جانتا. لیکن خلاصہ یہ کہ عظمت ہے وہ خدیجہ طاہرہ کی کہ پیغمبر نے کہا جب سب نے مجھ کو جھٹلایا تو جو گھر میں میرے ساتھ رہنے والی ہے جسے پتا ہے میرا کردار گھر اور باہر کا، اس نے سب سے پہلے میرا کلمہ پڑھا. اور ذرا سوچئے جناب خدیجہ طاہرہ کے لیے دو جملے کہوں اور آج کی مجلس ختم. آج بھی میری اپولوجی کہ 5-7 منٹ میں نے زیادہ لے لیے کیونکہ آج کی رات اتنی بڑی رات ہے. وہ یہ کہ جب جناب خدیجہ طاہرہ کی رسول اللہ سے شادی ہوئی تھی تو جو ان کا بزنس کاروان تھا، جو ان کا سامان تجارت تھا، 70,000 اونٹ اس زمانے کا ایک اونٹ جیسے آج کا کوئی ٹرک یا ٹرالر، کون سی دنیا کی اتنی بڑی آج کمپنی ہے کہ 70,000 ٹرالر پہ اس کا سامان جاتا. 1400 سال پہلے دنیا کتنی چھوٹی تھی، دولت کتنی کم تھی، خدیجہ طاہرہ کا سامان 70,000 اونٹوں کے اوپر سامان تجارت جایا کرتا تھا. پوری روایت مرحوم مولانا کرار صاحب نے ملیکۃ العرب نامی کتاب میں لکھی. اور دوسری بات یہ کہ ایک دن، یہ اونلی ون انسٹنس ہے، مدینے میں مکے میں قحط پڑا تھا، یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے، کافر مشرک بت پرست، پیغمبر گھر میں پریشان پریشان آ. خدیجہ طاہرہ نے گھبرا کے پوچھا پریشان کیوں؟ ایک اچھی بھی خود تو کیا پریشان کرے گی، باہر بھی اس کا شوہر پریشان ہو برداشت نہیں کرے گی. پیغمبر نے کہا پرابلم یہ ہے کہ مکے میں لوگ اس وقت فاقے کر رہے ہیں، یہ کافر ہیں، بت پرست ہیں، مشرک ہیں، میرا دل چاہتا ہے ان کی ہیلپ کروں. خدیجہ طاہرہ نے کہا تو یا رسول اللہ میرا مال کس لیے؟ جو میرا مال ہے وہ آپ کے لیے ہے، اسی وقت اپنے غلام کو بلائے. یہ افریقہ کا غلام تھا، آپ کی میجورٹی تو افریقہ سے آئی ہے نا، 6 فٹ یعنی 2.5 میٹر تو لمبا تھا یہ غلام. اتنا سونا اور چاندی لا کے رکھا کہ وہ غلام اس کے پیچھے چھپ گیا، نظر نہیں آ رہا. کہا کہ یا رسول اللہ اس وقت گھر میں اتنا ہی کچھ ہے، لے جائیے جہاں آپ کا دل چاہے خرچ کرے. ہماری عورتیں کبھی کمپلین کرنے سے ان کو فرصت نہیں ملتی، جتنا بھی آپ دیں گے کم. خدیجہ طاہرہ اپنا جو کچھ مال ہے سب رسول پہ قربان کر رہی. اینڈ یہ ہوا کہ 3 سال مکے کے کافروں نے ایک ایگریمنٹ کر کے رسول کا بائیکاٹ کیا، صرف رسول کا بائیکاٹ. مگر رسول کی فیملی کے لیے آفر تھی کہ اگر تم رسول کا ساتھ چھوڑ دو تو آؤ ہمارے ساتھ رہو، تمہارا کوئی بائیکاٹ نہیں. خدیجہ طاہرہ کو اسپیشل آفر تھی، کیونکہ خدیجہ طاہرہ تو عربوں کے حساب سے رسول کے ٹرائب کی بھی نہیں تھی، یہ بنی ہاشم نہیں تھی. کہا خدیجہ تمہارا اور رسول کا کیا تعلق، تم اگر آ جاؤ مکے میں رہو تمہارے لیے ہر فیسلٹی. خدیجہ طاہرہ نے کہا کہ تمہاری ساری فیسلٹیز چھوڑ کر میں رسول کے پاس جا رہی ہوں. جہاں پہ 3 سال کھانے اور پانی کی بھی شارٹیج، مکے والوں نے کہا تھا نہ کوئی رسول کے ہاتھ کوئی چیز بیچے گا، نہ خریدے گا، نہ کوئی ڈیلنگ کرے گا. صرف سال میں 2 موقع آتے تھے، رجب کا عمرہ اور ذلحجہ کا حج، جب عرب کے جب مکے کے باہر کے لوگ آتے تھے مکے، ان سے تھوڑا بہت کچھ بزنس ڈیلنگ ہو جاتی تھی، صرف 2 مرتبہ. پھر پورا سال فاقے، 3 سال اس زحمت میں گزرے. آپ 1 مہینے کے رمضان کے ان روزوں جس میں 12 گھنٹے اگر فاقہ کرتے ہیں تو کتنے اچھے اچھے کھانے شام کو کھاتے ہیں، اس میں جو ہے حالت خراب ہو جاتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا آپ کتنے دن باقی بچے ہیں؟ نہیں یہ تو پوچھتے بھی نہیں، تو خود ہی چیک کرتے رہتے ہیں. 29 رمضان کو پوچھتے ہیں کہیں چاند ہو گیا. صرف 1 مہینے کا فاقہ، 3 سال. اور وہ عورت جو اتنی مالدار تھی، فاقے والے گھر سے آتی اور فاقے کرتی تو کوئی بات نہیں، جو اتنی مالدار تھی. آخر میں پرابلم بھی یہی ہوا کہ آخری جو ویک تھا اس میں اتنا زیادہ بھوک کا پرابلم بڑھا کہ ایک پلانٹ کو کھود کر خدیجہ طاہرہ نے اس کو نکالا تھا، اس کے اندر نیچے روٹ میں کچھ زہر تھا، وہ استعمال کیا، وہ زہر خدیجہ طاہرہ کے جسم میں گردش کرنے لگا. اور پھر وہی وہ واقعہ ہوا کہ جو اگریمنٹ لکھا تھا وہ دیمک نے کھا لیا تھا. یہ لوگ واپس آئے، جیسے ہی مکے واپس آئے 2 مہینے کے اندر اندر رسول کے اوپر یہ دونوں ٹریجڈیز ہوئی. پہلے 26 رجب کو حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، اور پھر 1 مہینے اور 15 دن 1.5 مہینے کے بعد 9 رمضان کا روزہ ختم ہو گیا. اس وقت تک روزے واجب نہیں ہوئے، 9 رمضان کی ڈیٹ ختم ہوئی، آج رات کے آخر میں جناب خدیجہ کا انتقال ہوا. ذرا سوچئے، رسول اللہ نے حضرت خدیجہ کا ایسا ماتم کیا کہ پورا 1 سال پیغمبر سوگ کرتے رہے. آج تک ہسٹری میں نام ہے عام الحزن، پورا 1 سال جس میں غم کیا گیا اور سوگ کیا گیا. مسلمان کہتے ہیں نا یہ سوگ کہاں سے آ گیا، ارے رسول 1 سال مسلسل اپنے چچا ابو طالب اور اپنی اس بیوی کی جو ہماری اور آپ کی ماں خدیجہ طاہرہ ان کی آزاداری قائم کی، 1 سال پورا. وہ آج ہی کی رات، فاطمہ زہرا پیدا ہو چکی تھی اور ایج فقط 5 سال کی تھی. اب یہاں پہ میں مسائل میں ایک ایسی روایت پڑھ رہا ہوں جو آج کل ہمارے یہاں کم پڑھی جاتی ہے. مرحوم مولانا ابن حسن نہروی صاحب اکثر پڑھا کرتے تھے، اور جو میرا اصل ٹاپک چل رہا ہے یہ اس کا ایک حصہ بھی، وہ یہ کہ جب زمانے کے امام واپس آئیں گے نا تو خالی امام زمانہ نہیں آئیں گے، 1 بائی 1 سارے معصومین آئیں گے، اور سب سے آخر میں شہزادی فاطمہ آئیں گے، اور اس کے بعد اہل بیت کی فیملی کے دیگر ممبرز بھی آئیں گے، لیڈیز اور جینٹس. یہ ایک روایت جس کی ڈیٹیل انشاءاللہ موقع ملا تو رجعت کے عنوان سے جو ایک دو تقریریں ہوں گی اس میں آ جائے گی. اب خلاصہ یہ کہ 9 رمضان کا دن ختم ہوا، زہر جناب خدیجہ کی باڈی کے اندر سرکولیٹ کر رہا، تکلیف بڑھتی چلی جا رہی، جناب خدیجہ طاہرہ نے فجر کی نماز کے قریب ایک بار اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو بلایا، شہزادی کو بوسہ دیا اور اس دنیا سے جناب خدیجہ 10 رمضان کی صبح کو رخصت ہو گئی۔ پیغمبر اسلام کی آنکھوں میں آنسو، مولا کائنات کو بلاتے ہیں اور ایک بار علی اور رسول نے مل کر خدیجہ طاہرہ کا جنازہ اٹھایا اور جنت المعلیٰ میں، جو جنت المعلیٰ بھی کہلاتا ہے، جا کے دفن کیا۔ انشاءاللہ آپ میں سے جو جو لوگ اس سال یا آنے والے سالوں میں حج پہ جائیں گے تو اپنی ماں کی قبر کی زیارت بھی کریں گے۔ پہلے تو وہاں جانے ہی نہیں دیتے تھے، اب اس کے بہت قریب تک جانے دیتے ہیں۔ پیغمبر نے وہاں لے جا کے جناب خدیجہ کو دفن کیا، جب واپس آئے تو دیکھا گھر کے صحن میں فاطمہ زہرا بے چینی اور بے قراری سے ٹہل رہی ہیں، روتی جا رہی ہیں، کہتی جا رہی ہیں بابا آپ میری ماں کو کہاں لے کے گئے، ہائے میری ماں، مگر یہ خدیجہ دنیا سے گئی تو ہے، ایک بار پھر واپس آئیں گی۔ اور وہ وہی روایت ہے کہ جب امام زمانہ آ جائے، ایک ایک کر کے باقی 12 امام بھی آ گئے، 12 امام جمع ہو گئے، پھر رسول خدا بھی آ گئے۔ رسول خدا نے آنے کے بعد کربلا کے میدان میں عدالت لگائی اور اعلان کیا آج تک جس جس پر ظلم ہوا ہے، اگر میرے امتی نے ظلم کیا ہے وہ اپنا کیس لے کر آئے، میں مظلوم کا ساتھ دوں گا، ظالم کو سزا دوں گا۔ ادھر پیغمبر نے یہ کہا اور ادھر ایک مرتبہ خدیجہ طاہرہ اس دنیا میں دوبارہ آ رہی ہیں، اور اکیلے نہیں آ رہی ہیں، وہ فاطمہ زہرا کے ساتھ آ رہی ہیں جو 10 رمضان کی صبح بے چینی سے مکان میں فریاد کر رہی تھی، بابا میری ماں کہاں چلی گئی۔ یہ فاطمہ ظہور امام کے بعد اپنی ماں خدیجہ کے ساتھ آئیں گی، خدیجہ اور فاطمہ رسول اللہ کے پاس پہنچیں گی، دونوں نے چادریں پہنی ہیں۔ ایک بار خدیجہ کہیں گی یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا میں نے آپ کا حق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی کی ہے؟ پیغمبر رونے لگیں گے، خدیجہ میں نے سب کے حق کا بدلہ دے دیا، مگر تو نے اتنے احسان کیے ہیں، تیرا تو بدلہ میں بھی نہ دے سکا۔ کہا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ کیا میں نے آپ کی امت کا حق ادا کرنے میں کوئی کمی کی ہے جو میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں؟ پیغمبر کہیں گے خدیجہ آج تک کسی ماں نے اپنی اولاد کا وہ خیال نہ رکھا جو تو نے میری امت کا خیال رکھا۔ وہ اتنا سنتے ہیں خدیجہ کہیں گے یا رسول اللہ تو پھر یہ بتائیے آپ کی امت نے یہ ظلم مجھ پر کیوں کیا؟ اور یہ کہہ کر اپنی گود سے چادر ہٹائیں گی، خدیجہ کی گود میں ان کے نواسے محسن کا لاشا، ہائے وہ محسن جو دنیا میں آ بھی نہ سکا، ماں کے پیٹ میں تھا اور شہید کیا گیا۔ خدیجہ محسن کے لاشے کو پیش کریں گی، یا رسول اللہ کیا میرے احسانات اور میری سروسز کا یہی بدلہ، میرا نواسا شہید کیا گیا۔ راوی نے امام سے ایک سوال کیا، کہا مولا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے کہا تھا کہ فاطمہ بھی آ رہی ہیں تو محسن تو فاطمہ کی گود میں ہونا چاہیے، بیٹے کو لے کے ماں کو آنا چاہیے۔ امام فرماتے نہیں، محسن کو لے کے خدیجہ اس لیے آئی کہ فاطمہ کی گود خالی نہیں ہے۔ ادھر خدیجہ کی فریاد ختم ہوئی، ادھر فاطمہ نے گود سے چادر ہٹائی، وہاں اصغر کا ننھا سا لاشا ہے، بابا اور ذرا مجھے بھی دیکھ لیجئے، میری ماں خدیجہ کے احسانات کا بدلہ وہ محسن کا لاشا یا اصغر کا لاشا۔ اجرکم اللہ، پروردگارہ تیرا ویسے ہی وعدہ کہ ماں کے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا بہت جلد قبول ہوتی، آج تو اس ماں کا تذکرہ ہے جو ہر مومن اور مومنہ کی ماں، خدیجہ طاہرہ کے اور ان کی اولاد کے مصائب کا واسطہ۔ جو لوگ آج کی مجلس میں، خاص طور پر انہیں ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں صاحبان ایمان، خصوصاً لبنان و عراق و افغانستان و پاکستان کے مظلوم شیعان حیدر کرار اور محبان فاطمہ اور اولاد فاطمہ کو دشمنوں کے ہر شر سے محفوظ فرما، صف عزا پر بیٹھ کر جس مومن یا مومنہ نے آنسو بہائے، خداوندہ ان کی ساری حاجتیں پوری فرما۔ ہمارے تمام مرحومین، جو لوگ آج کے مجلس میں ہیں، ان کے خاندان کے مرحومین کی مغفرت فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے خدیجہ ہی کے فرزند، معصومین کے وارث، اپنی آخری حجت امام زمانہ
اللہ جل یا صاحب السماء اللہ جل